ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اربابی، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سمی ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اسی طرح ہماری ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر کیے گئے ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام بھی موجود ہیں. آپ جس تاریخ کا پروگرام سننا چاہیں آپ اس آرکائیو سے استفادہ کر سکتے ہیں. عزیز ناظرین, ہماری ویب سائٹ urdu.sahar.tv.ir میں آپ سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پر جہاں آپ لائیو نشریات دیکھ سکتے ہیں وہاں مختلف سماجی, سیاسی اور ثقافتی پروگرام بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. آپ جب چاہیں ہمارے لائیو پروگراموں میں سے ریکارڈ شدہ پروگرام جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں, ان میں ٹاک شوز بھی ہیں, اس میں نیوز بلیٹن بھی شامل ہیں, ڈرامہ سیریل بھی شامل ہیں, سیاسی اور ثقافتی پروگراموں کے ساتھ ساتھ دستاویزی فلمیں بھی موجود ہیں, اور آپ جب چاہیں ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور رات کی نشریات میں آپ پہلے خبریں سنیں گے, اس کے بعد نعت رسول مقبول ہوگی, اور آخر میں آپ پروگرام اسلام ٹائم سماعت فرمائیں گے, لیکن نشریات کا اختتام حسب معمول دعائے امام زمانہ سے کریں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران نے کہا کہ تہران مغربی ملکوں کی مداخلت پسندانہ رویے کا ترکی بترکی جواب دے گا. پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر انتخابات کرائے جانے پر زور دیتے ہوئے اکتوبر میں ہی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے. افغانستان میں طالبان انتظامیہ کے انٹیلیجنس چیف نے داعش کے ایک اہم سرغنے کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے, اور شمالی شام میں روسی فضائیہ کے حملے میں سینکڑوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران نے کہا ہے کہ تہران مغربی ملکوں کی مداخلت پسندانہ رویے کا بھرپور جواب دے گا. تہران میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے ایران اور یورپ میں ہونے والے بلووں کے بارے میں مغربی ملکوں کے رد عمل کو دوہرے معیار کا حامل قرار دیا. انہوں نے کہا کہ کیسی مزہ کا خیز بات ہے کہ بلوے اگر ایران میں ہوں تو ٹھیک ہیں اور ان کا تدارک بھی نہ کیا جائے, لیکن اگر یورپ میں ہوں تو ٹھیک نہیں اور مظاہرین کو ٹھکانے لگا دیا جائے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یورپ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کو اچھی دہشت گردی اور بری دہشت گردی میں تقسیم کر چکا ہے, اور اب اچھے اور برے بلووں کی بھی تقسیم کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے نام پر ایران کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولنے والے ممالک پابندیوں اور دیگر اقدامات کے ذریعے ایرانی عوام کے خلاف جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں. ترجمان وزارت خارجہ نے ایران سمیت دنیا کے آزاد و خود مختار ملکوں میں مداخلت کرنے والے ممالک سے کہا کہ ہوش کے ناخن لیں اور ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت سے باز رہیں. سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے ملک کے شمال مغربی صوبوں, مشرقی آذربائیجان اور اردبیل کے ارس نامی علاقوں میں وسیع فوجی مشقوں کا آغاز کیا ہے. اقتدار نامی سالانہ فوجی مشقوں کے انعقاد کا مقصد سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج کی عسکری اور حربی توانائیوں میں اضافہ کرنا بتایا گیا ہے. صبح مشرقی آذربائیجان اور اردبیل کے سرحدی علاقوں ارس میں شروع ہونے والی یہ فوجی مشقیں 3 روز تک جاری رہیں گی. ان مشقوں میں پہلی بار فوجی ساز و سامان کی دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے منتقلی کے لیے تیرتے ہوئے پل کا تجربہ بھی کیا جائے گا. علاوہ ازیں سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے مختلف یونٹس اور اسپیشل برانچیں مشترکہ طور پر سیکیورٹی اور دفاعی گیم میں حصہ لیں گی. گزشتہ سال انجام پانے والی مشقوں کے مقابلے میں حالیہ مشقیں صوبہ اربیل اور مشرقی آذربائیجان کی پوری سرحدی پٹی میں انجام پا رہی ہیں اور ان میں شریک فوجیوں کی تعداد اور فوجی ساز و سامان کی مقدار بھی گزشتہ مشقوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. یہ فوجی مشقیں ایسے وقت انجام پا رہی ہیں جب گزشتہ ہفتے صدر ابراہیم رئیسی نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علی اوف سے ملاقات میں علاقے کی جغرافیائی اور جیو پولیٹیکل سلامتی اور استحکام پر زور دیا تھا. صدر رئیسی نے کہا تھا کہ تہران اپنی جیو پولیٹیکل سرحدوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کو قبول نہیں کرے گا. ان مشقوں کے آغاز پر سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کی بری فوج کے کمانڈر جنرل محمد پاکپور نے کہا کہ عرص کے وسیع سرحدی علاقے میں ہونے والی ان مشقوں کی نگرانی آشورہ ہیڈ کوارٹر کے ذریعے کی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ مشقوں کے دوران رات کی تاریکی میں چھاتہ بردار فوجی اتارنے کے علاوہ ہیلی کاپٹر اور ڈرون آپریشن، دریا عبور کرنے، اہم مواصلاتی شہروں پر قبضہ کرنے، اہم پہاڑیوں کو کنٹرول میں لینے اور اچانک حملے کی مشقیں انجام دی جائیں گی. پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر بلوچستان کے علاقے جیک باباد پہنچے جہاں مقامی عہدیداروں نے انہیں سیلاب زدگان کی امداد سے متعلق کاموں سے آگاہ کیا. سرکاری ذرائع نے بتایا کہ وزیراعظم نے اسلام آباد سے جیک باباد جاتے ہوئے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا بھی فضائی معائنہ کیا. پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر انتخابات کرائے جانے پر زور دیتے ہوئے اکتوبر میں ہی لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ انتخابات کا اعلان نہیں کیا گیا تو اکتوبر میں ہی مارچ کا اعلان کروں گا اور یہ اعلان اکتوبر میں کسی بھی وقت ہوگا. عمران خان نے اپنا لہجہ سخت کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ میں پتہ چل جائے گا کہ عوام کہاں کھڑے ہیں اور بقول ان کے عوام سڑکوں پر خود آ گئے تو کسی کے پاس روکنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کی خارجہ پالیسی کو ناکام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی سفارتکاری کا کیا فائدہ کہ امریکی صدر نے پاکستان کو مخالف ملکوں کی صف میں لا کھڑا کیا ہے. یاد رہے امریکی صدر جو بائیڈن ایک تقریر میں حتامیز لہجے میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بے قاعدہ قرار دیتے ہوئے پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں شمار کیا، جس پر پاکستان نے بھی شدید رد عمل کا اظہار کیا. پاکستان کی ایک عدالت نے ممنوع فنڈنگ کیس میں ملک کے سابق وزیراعظم کی عبوری ضمانت میں ایک بار پھر توسیع کر دی. میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد کی خصوصی مرکزی عدالت نے سابق وزیراعظم عمران خان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے انہیں 1,00,000 روپے کے ذاتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا. مذکور عدالت نے سابق وزیراعظم کی درخواست پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے 31 اکتوبر کو جواب بھی طلب کر لیا. پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ایف آئی اے کو انہیں گرفتار کرنے سے روکا جائے. یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ روز قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 6 حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے. حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے صرف 2 مشترکہ امیدوار ضمنی انتخابات میں کامیاب ہو سکے. پاکستان میں طالبان انتظامیہ کے انٹیلیجنس چیف نے داعش کے ایک اہم سرغنے کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے. نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق طالبان حکومت کے انٹیلیجنس چیف نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا جس میں ایک شخص کو داعش کا رکن ہونے اور متعدد دہشت گردانہ حملوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کرتے دکھایا گیا ہے. مذکورہ شخص کے اعترافات کے مطابق وہ صوبہ ننگرہار کے شہر چپرہار کا رہنے والا ہے اور 5 سال پہلے داعش میں شامل ہوا تھا. اس شخص نے کم سے کم 20 افغان شہریوں کو موت کے گھاٹ اتارنے اور فرضی ناموں سے سوشل میڈیا پر طالبان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا بھی اعتراف کیا ہے. طالبان عہدیداروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ داعش کے جتھے مشرقی افغانستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بدستور سرگرم عمل ہیں. کچھ عرصہ قبل پاکستان کے وزیر اعظم اور ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی برادری سے افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا. ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نئی دہلی سمیت ملک کی سبھی ریاستوں میں کانگریس کی ریاستی کمیٹیوں کے دفاتر میں پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالے گئے۔ دہلی میں کانگریس کی کارگزار صدر سونیا گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے ووٹ ڈالے، جبکہ مرکزی رہنما اور سابق صدر راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے دوران کرناٹک کے ضلع بیلاری میں اپنا ووٹ ڈالا۔ کانگریس پارٹی کے عہدے صدارت کے لیے ملکا ارجن کھڑگے اور ششی تھرور آمنے سامنے ہیں۔ ووٹوں کی گنتی 19 اکتوبر کو ہوگی۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت اور قدیم ترین سیاسی پارٹی کانگریس میں صدر کے عہدے کے لیے الیکشن کئی عشروں کے بعد ہو رہے ہیں، اس لیے ہندوستان کے سیاسی حلقوں میں اس کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایسے دو عشروں کے بعد پہلی بار ہوگا جب کانگریس کا کوئی صدر نہرو گاندھی خاندان سے نہیں ہوگا۔ شمالی شام میں روسی فضائیہ کے حملے میں کم سے کم 100 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ دمشق میں روس کے آشتی مرکز کے نائب سربراہ اولیگ اوکوروف نے بتایا کہ شمال مشرقی شام میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپوں کو بمباری کر کے تباہ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ روسی فضائیہ کی بمباری میں دہشت گردوں کا ایک کمانڈ سینٹر، 15 گاڑیاں اور اسلحے کا ایک بڑا گودام تباہ ہو گیا۔ شمال مغربی شام میں ترکی کے زیر قبضہ علاقوں اعزاز اور افرین میں دو مسلح گروہوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے درعا کے علاقے میں شامی فوج کے آپریشن میں داعش کے مقامی کمانڈر سمیت درجنوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے۔ واضح رہے ترکی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ شامی حکومت ترک فوج کی موجودگی کو غیر قانونی قرار دیتی ہے۔ غاصب سنی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے شمال میں واقع شہر نابلس پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ غاصب سنی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے شمال میں واقع نابلس پر حملے کے دوران ایک مکان کا محاصرہ کر لیا اور وہاں سے سن 1948 کے مقبوضہ علاقے کے فلسطینی شہری حمزہ عزیزہ کو اغوا کر لیا۔ سیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس فلسطینی کا تعلق نابلس میں ارین الاسود مزامتی گروہ سے ہے، جبکہ اس گروہ نے ایک بیان میں سیونی فوج کے دعوے کی تردید کی ہے۔ اس رپورٹ میں آیا کہ نابلس پر غاصب سیونیوں کی جارحیت کے بعد فلسطینی اور سیونی فوجیوں کے درمیان مسلح جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دنی اسنا جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرائے القدس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غرب اردن میں غاصب سیونی حکومت کے فوجیوں کے ساتھ جنگ میں ارین الاسود بد کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ اگر غاصب سیونی فوجی نابلس میں ارین الاسود گروہ پر حملہ کرتے ہیں تو شہر جنین کے اطراف میں سیونی فوجیوں کی چیک پوسٹیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں تاب تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پے شوق آنکھ بھر دیکھا، از پے شوق آنکھ بھر دیکھا، کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا، کیا بتائیں، دل نے سم.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام ٹائم. سامعین، پروگرام اسلام ٹائم کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام ٹائم.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، سلسلے وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری. آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے، اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی. اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا، اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے. ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے، اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے، جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے، یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بلبوتے پر چل رہی ہے یا نہیں، یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا، اس کی دوام، وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے، جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے. عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات، جسے اصول دین کہا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے. اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے. توحید یعنی اللہ کو، خالق کائنات کو ایک ماننا. اس میں دو باتیں شامل ہیں. پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے، کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے، ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے، ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے۔ ناظم، کائنات کا ناظم یعنی خدا، کسی جگہ پر محدود نہیں، خدا کسی آسمان پر محدود نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم مخلوقات الہی، خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے، ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے، ہم ہر لحظہ، ہر آن اور ہر وقت و سیکنڈ اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں، گاڑی کو، گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں، اس میں مختلف نٹس ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی، مختلف اشیاء، مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں، سینکڑوں کے حساب سے۔ انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے۔ یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی، لوہے کی، اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے۔ لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء، یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ پہلے سے موجود تھا، انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی۔ اسی طرح مکان میں کہ اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا۔ مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء۔ مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا۔ لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلا کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے۔ آپ سوچیں مثلا دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے، برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے۔ تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں. عطا آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں. اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے, جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں, یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے, اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے, جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے, مرکوز رہتی ہے, وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں, وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا, جو میٹر تھا, میٹیریل تھا, مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا. اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ابھی مثلا اس بلڈنگ کا, اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو, لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. بن جانے کے بعد, بننے میں مستری کے محتاج تھی, لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے, وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی, تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی, وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے. جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے, اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں, وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں, اور اس کا میٹیریل بھی ہماری ذہن کا پیداوار تھا. اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا, اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی. اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے, وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں, وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں, یعنی وہ ناظم بنائیں, اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے, تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے, اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے. لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو, تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی, جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی. یا گھڑی مثلا دیکھیں, وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے, اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو, لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے. اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی. اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا, پیدا نہیں کیا, یا اجزاء موجود تھے, اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی, ایک ہم آہنگی قائم کی. اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے. مستری اگر مر بھی جائے تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتی. اسی طرح مختلف اشیاء, چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے, فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے, ان کے مواد کو, میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا. لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا, اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے دی. لہذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی, اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے. پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا، بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگین میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو۔ اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے، اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے۔ جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے۔ پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے، اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھی، اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں۔ یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے۔
یا ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے، لہذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی۔
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے۔ کائنات کا ناظم دو، تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ریئیکشن رکھنا، اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے۔ دیکھیں، مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے، وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں۔ باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں۔ اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جس نے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے۔ اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے۔ اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا۔ دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کشائیں گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے۔ تو بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے۔ یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے، ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں، اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا۔ اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا، لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے۔ مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائیں اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائیں اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائیں، یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائیں، اس کی دم بنائیں، دوسرا اس کا جسم بنائیں اور تیسرا اس کا سر بنائیں، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے جس نے دم بنائی ہے اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے، کسی خاص سائز کا بنایا ہے جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا مرغی کا اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو عطا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے۔ اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا۔ اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا، ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا، اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے، اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے، اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں۔ یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے۔ وہ خدا جو مستقل نہ ہو، وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو، وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو، وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو، وہ خدا ہی نہیں، چونکہ وہ خود محتاج ہے، چونکہ وہ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے، جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے، جو دوسرے خداؤں کی حامی بھرنے کا محتاج ہے، وہ خود محتاج ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، محدود ہے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا وہ ہے جو مستقل ہو، جو لامحدود ہو، جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا، وہ اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے۔ اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے، تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو، اس کی حامی بننے کا محتاج ہو، اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہاں ناظرین، اس کائنات کا خلق کرنے والا عالم و قادر و صاحب ارادہ ہے، جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے اور حکمت کے ذریعے سے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور اس کائنات کی ایک ایک شے اپنی حدود و قیود میں ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خلق کرنے والا ایک اور صرف ایک ہے، اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. اگلے پروگرام میں ہم توحید باری تعالیٰ کے کچھ اور گوشوں اور پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you. Տեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։